السلام علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کے تیسرے فصل کی تیسری ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ مسلم نے اپنی صحیح کے باب صلاۃ مسافر بن قسرہا میں اور بخاری نے اس سے واضح عبارت میں زہری سے اور زہری نے عروہ سے اور عروہ نے عائشہ کے اس طرح نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جو دو رکعت نماز فرض کی گئی اور پڑھی گئی وہ نماز سفر ہے، حالانکہ ہجر میں نماز سفر پوری ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے کہا کہ عائشہ کو کیا ہو گیا کہ وہ سفر میں پوری نماز پڑھتی ہیں، تو انہوں نے کہا عائشہ نے ایسی ہی تاویل کر لی جیسے عثمان نے کی تھی۔ یہ تو واضح تناقص ہے بنی کہ ایک مرتبہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نماز مسافر دو رکعت فرض کی گئی ہے، لیکن خدا کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت کرتی ہیں، اور عثمان کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے احکام خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رد و بدل کر دیتی ہیں۔ ایسے ہی اور بہت سے احکام اہل سنت کی صحاح میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ انہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر ابو بکر و عمر کی تاویل اور عثمان و عائشہ اور معاویہ ابن سفیان کی تاویل پر عمل کرتے ہیں۔ پس جب حمیرہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نس دن حاصل کیا اور جیسے چاہا احکام خدا میں تاویل کر لی، تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قطعی راضی نہ ہوں گے اور لوگوں کو ان کے اقتداء کا حکم نہ دیا ہوگا۔ صحیح بخاری اور اہل سنت کی دیگر صحاح میں ایسا اشارہ ملتا ہے عائشہ کی اتباع میں خدا کی مایوسیت ہے، لیکن جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے اس لیے الفت رکھتے تھے کہ عائشہ سے نکاح کرنے سے قبل جبرائیل عائشہ کی صورت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نکاح کے بعد اسی وقت نازل ہوئے تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، یہ ایسی روایات ہیں جنہیں سن کر دیوانوں کو بھی ہنسی آ جائے۔ میں نہیں جانتا کہ جس صورت میں جبرائیل نازل ہوتے تھے وہ فوٹوگرافری والی صورت تھی یا لکڑی کا مجسمہ تھا، اس لیے کہ اہل سنت اپنے صحاح میں روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر نے عائشہ کو خرموں کا طبق دے کر آ حضرت کی خدمت میں بھیجا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں، کیونکہ ابو بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کی تھی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے، کیا وہاں کوئی ایسا دائی تھا کہ جس کی بنا پر جبرائیل عائشہ کی صورت میں نازل ہوتے، جبکہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چند میٹر کے فاصلے پر ہی رہتی تھیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ ماریا قبطیہ کی صورت میں جبرائیل کو نازل ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور مصر میں رہتی تھیں اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ آ جائیں گی، اور اس بات کی زیادہ مستحق تھیں کہ جبرائیل ان کی صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے پیدا ہونے والا ابراہیم کی بشارت دیں۔ لیکن یہ روایات سب تو عائشہ کی گڑی ہوئی ہیں کہ جن کے اوپاس اپنی سوتنوں پر فخر کرنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، مگر یہی خیالی واقعات اور داستان و روایات بنی امیہ نے عائشہ سے گڑوائیں تاکہ ان کے ذریعے سادہ لوگوں میں عائشہ کی فضیلت کا بول بالا کیا جائے۔ اور یہ بات کہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت تشریف لاتے تھے جب آپ عائشہ کے گھر میں آرام فرما رہے ہوتے تھے، تو یہ پہلی بات سے بھی کبھی اور نفرت آور ہے۔ یہ بات قرآن کریم سے آشکار ہے کہ جب انہوں نے عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بنایا تو خدا نے انہیں تحدید کی، اور اسی طرح انہیں جبرائیل اور صالح مومنین اور ملائکہ کے ذریعے ڈرایا۔ بس ہمارے علماء اور بزرگوں کے اقوال خیالی ہیں اور زن حق کے سلسلے میں ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بھی بتاؤ، تم تو صرف خیالات کا اتباع کرتے ہو اور اندازوں کی باتیں کرتے ہو۔ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام المومنین عائشہ بنت ابو بکر کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں جب ان کے لیے کھلی فضا تھی اور جب ان کے والد ابو بکر امت اسلام کے خلیفہ اور رئیس بن گئے تھے اور عائشہ کو اسلامی حکومت میں بے پناہ عظمت ملی تھی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر اور والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، یا جیسا کہ خود ان کا گمان ہے، یا جیسا کہ انہیں وہم ہو گیا تھا کہ وہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے افضل ہیں، اور یہ افضلیت کسی خاص چیز کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اس بات کی بنا پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے حالت بکر میں نکاح کیا تھا۔ ماذا اللہ، ان کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی عورت باقرہ نہیں ملی تھی، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق جدائی دیا تو اس وقت یہ پورے شباب پر تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عائشہ کی عمر زیادہ سے زیادہ 18 سال تھی۔ اس طرح وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 8 سال رہیں۔ ابتدائی چند سال تو بچکانہ کھیل کود میں گزرے، حالانکہ اس وقت وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں، اور جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز بریرہ نے عائشہ کے بارے میں کہا، یہ کم سن تھیں اور آٹا گونتے گونتے سو جایا کرتی تھیں، کتا آتا تھا اور آٹا کھا جاتا تھا۔ ہاں، 18 سال میں لڑکی جوان و بالغ ہو جاتی ہے جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنے نصف عمر رسول اور اپنے وصیوں سوتنوں کے ساتھ گزاری۔ اور بھی عورتیں تھیں جن کا تذکرہ ہم حیات عائشہ کے ذیل میں نہیں کر سکتے، ان پر اپنی سوتن سے بھی زیادہ غضبناک رہتی تھیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور وہ ہیں جناب فاطمہ زہرہ بنت رسول، جن کی مادر گرامی خدیجہ ہیں۔ آپ جانتی ہیں خدیجہ کون ہیں، وہ صدیقہ اکبرہ ہیں کہ جن پر جبرائیل علیہ السلام نے سلام بھیجا، انہیں یہ بشارت دی کہ جنت میں تمہارا ایسا مکان ہے جہاں کوئی شور و غل نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے سلسلے میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور جب آپ خدیجہ کا ذکر فرماتے تو رشک و حسد سے عائشہ کا جگر پاش پاش ہو جاتا اور دل جلنے لگتا، آپ سے باہر ہو جاتی اور خدیجہ کی شان میں دل کھول کر گستاخی کرتی، اور اپنے شوہر کے جذبات کی کوئی پرواہ نہ کرتی۔ خدیجہ کے بارے میں آپ نے عائشہ ہی سے بخاری، احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ پر اتنا رشک و حسد نہیں ہوا جتنا خدیجہ پر ہوا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اکثر ان کا تذکرہ اور تعریف کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا، کیا آپ قریش کی بڑھیا کا تذکرہ کیا کرتے ہیں جس کے گالوں میں جھڑیوں پڑ گئی تھیں، مر گئی، خدا نے ان سے بہتر عطا کی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میری اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ ایسا متغیر ہو گیا کہ اس سے قبل میں نے کبھی آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی تھی۔ ہاں، جب وحی نازل ہوئی تھی تو آپ کے چہرے پر ایسے اثرات نمودار ہوتے تھے، اور آپ نے فرمایا، خدا نے اس سے بہتر عطا نہیں کی ہے، اور وہ اس پر وقت ایمان لائی جب لوگ کافر تھے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا، اس نے اپنا مال اس وقت میرے سپرد کیا جب لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا، خدا نے اس کے بدن سے مجھے اس وقت اولاد نرینہ عطا کی جب میری کسی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تردید سے اس شخص کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ عائشہ ازواج نبی میں افضل اور نبی کی چہیتی زوجہ تھیں، اور یہ تائید بھی ہوتی ہے کہ خدیجہ کی طرف سے عائشہ کے رشک و حسد میں اس وقت اور زیادہ شدت آ گئی تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کرتے ہوئے پھٹکارا اور عائشہ کو خبردار کیا کہ خدا نے مجھے خدیجہ سے ایسا اچھی زوجہ نہیں دی ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ حوث پرست نہیں ہیں، اور خوبصورتی و بکارت کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل خدیجہ 2 شادیاں کر چکی تھیں اور آپ سے 25 سال بڑی تھیں، اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوست رکھتے اور ان کا ذکر کرتے نہیں تھکتے تھے۔ میری جان کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا کہ وہ خدا کے لیے دوست رکھتے تھے اور خدا کے لیے بغض رکھتے تھے، اور پھر حقیقی روایات اور اس گھڑی ہوئی روایت میں واضح فرق ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی دیگر ازواج نے ایک مرتبہ ایک عورت کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور کہلوایا کہ بنت قحافہ کے بارے میں عدل سے کام لیں۔ کیا ہم ام المومنین عائشہ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی سیدہ خدیجہ کو نہیں دیکھا اور نہ ان سے ملاقات؟ انہیں اجوزہ، ہمرو، شدقین کیسے کہتی ہیں؟ کیا ایک عام مومنہ کا یہی اخلاق ہوتا ہے کہ جس پر غیر کی غیبت کرنا حرام ہے جبکہ وہ زندہ ہو؟ تو اس میت کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہونے چاہئیں جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہے؟ اس زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت میں تمہارا کیا کردار ہونا چاہیے جس کے گھر میں جبرائیل نازل ہوتے تھے اور جسے جبرائیل نے جنت میں ایسے قصر کی بشارت دی تھی کہ جس میں کوئی شور و ہنگامہ نہیں ہے؟ اور تاکید ہے کہ ساتھ یہ عرض ہے کہ جو بغض و حسد عائشہ کے دل میں خدیجہ کی طرف سے موجے مار رہا تھا اسے نکالنا چاہیے تھا، ورنہ دل پھٹ جاتا۔ عائشہ کو فاطمہ بنت خدیجہ کے علاوہ اور کوئی نہ ملا، وہ یا انہی کی ہم عمر تھیں، راویوں کے اختلاف کی روح سے کچھ بڑی تھیں۔ اور یہ بات بھی تاکیدن عرض ہے کہ رسول کو خدیجہ سے گہری محبت تھی، وہی ان کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بھی تھی، فقط فاطمہ ہی اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ رہیں۔ عائشہ کے حسد میں اس وقت اور اضافہ ہو جاتا تھا جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کی تعظیم کرتے اور ان کو سیدۃ النساء اہل الجنہ کہتے تھے، پھر خدا نے ان کے بطن سے حسن و حسین سید الشباب الاہل جنہ مرحمت کیے۔ پھر عائشہ دیکھتی تھیں کہ رسول فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں نواسوں کی تربیت میں راتوں کو جاگتے گزارتے دیکھتی تھیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے دونوں بیٹے اس امت کے پھول ہیں، اور ان دونوں کو دوش مبارک پر سوال کرتے تھے تو عائشہ کے حسد میں ان سے اور اضافہ ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ بانج تھی، اور اس حسد میں اس وقت اور اضافہ ہو جاتا جب ابو الحسنین فاطمہ کے شوہر بھی شامل ہو جاتے۔ اس حسد کا کوئی خاص سبب نہیں تھا، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، یا عائشہ کے والد پر رسول علی اور ہر موڑ پر قدم رکھتے تھے۔ اسی میں کوئی شک نہیں کہ عائشہ ان باتوں کو دیکھتی تھیں، وہ یہ بھی دیکھتی تھیں کہ ابن ابی طالب ہر موڑ پر ان کے والد سے بازی لے جاتے ہیں۔ عائشہ ہمیشہ اپنے والد کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرکز بنانا چاہتی تھیں اور انہیں سب پر فوقیت دلانا چاہتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ میرے باپ جنگ خیبر سے اپنے لشکر کو لے کر ناکام واپس لوٹے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رنجیدہ ہو کر فرمایا ہے کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہے، فراری نہیں ہے، اور وہ فاطمہ کے شوہر علی ابن ابی طالب کی ذات ہیں۔ پھر علی علیہ السلام خیبر فتح کرنے اور صفیہ بنت حی کو لے کر واپس آتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ سے نکاح کر لیتے ہیں، جس سے عائشہ کے دل کو سخت صدمہ پہنچتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے والد ابو بکر کو سورہ برات دیا تھا اور حاجیوں میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، لیکن بعد میں علی ابن ابی طالب کو بھیجا اور آپ نے ابو بکر سے سورہ برات لے لیا۔ ان کے والد روتے ہوئے واپس آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب دریافت کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے میرے پیغام کو تم یا تمہارے اہل بیت ہی میں سے کوئی پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایم علی کو اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا اور صحابہ و ازواج حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں مبارکبادی کے لیے پس سب سے پہلے ان کے والد ہی یہ کہتے ہوئے پہنچے، بقن بقن لکا یا ابن ابی طالب اصبحتا و امسیتا مولا کل مومنین مومنین مومنینوں و مومنات، اے ابن ابی طالب مبارک ہو، آپ ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے، آپ کو معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو 17 سالہ جوان کی قیادت میں سفر کرنے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، جس کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عائشہ ان حالات میں بہت متاثر تھیں، اس لیے کہ ان کے دل میں باپ کا ڈر تھا اور باپ کے لیے خلافت کی امنگ تھی، اور قریش کے روسا کے درمیان ہونے والی سازشوں میں شریک تھیں۔ اسی وجہ سے فاطمہ اور علی کی طرف سے بغض میں اضافہ ہو گیا تھا، اور پوری کوشش اس بات پر صرف کر رہی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو ایسی راہ ہموار کی جائے جو ان کے باپ کے حق میں مفید ہو۔ ہم نے دیکھا کس طرح انہوں نے رسول کی جانب سے اپنے باپ کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز جماعت پڑھا دیں۔ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے پیغام بھیجا ہے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو اس سازش کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کے لیے بے چین ہو گئے، اور آپ نے ابو بکر کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا اور خود لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھی، اور عائشہ سے غصے کے عالم میں کہا کہ یوسف کے ساتھ بھی تمہاری جیسی عورتیں تھیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اس کی سازشیں غلط تھیں۔ اس مسئلے میں، جس کو عائشہ نے مختلف انداز میں روایت کیا، اگر کوئی غور و فکر کرے تو اس میں واضح تضاد نظر آئے گا، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے 3 سال پہلے ان کے باپ کو لشکر میں شامل ہونے کو کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اسامہ ابن زیاد کی قیادت میں وہ چلی جائیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ لشکر کا سردار امام جماعت ہوتا ہے، تو ابن زید اس لشکر میں ابو بکر کے امام تھے۔ جب عائشہ نے اپنے باپ کی توہین کا احساس کیا اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کو سمجھ لیا اور یہ جان لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر میں علی علیہ السلام کو نہیں بھیجا کہ جس میں انصار و مہاجر ہیں اور قریش کے روسا شامل ہیں، اور اکثر اصحاب کی طرح یہ بھی جان لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے مہمان ہیں، اور شاید وہ عمر کی اس رائے سے موافق تھیں کہ جو اس نے کہا تھا کہ معاذ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان ہو گیا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کی قاتل غیرت نے انہیں اس بات پر اکسایا کہ وہ علی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے باپ کی قدر و منزلت کو بڑھانے کے لیے جو بن پڑے وہ کر گزریں، اور اسی کام کے لیے انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے علی علیہ السلام کے لیے وصیت فرمائی ہے، اور اسی طرح انہوں نے یہ کوشش کی کہ ضعیف العقل انسانوں کو یہ باور کرا دیا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے حجرے میں موت آئی ہے۔ لہٰذا ایک حدیث گڑھ لی کہ رسول اللہ نے مرض کے عالم میں عائشہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی اور باپ کو بلاؤ، میں ان کے لیے ایک کتبہ لکھ دوں، ممکن ہے کہ عنقریب کوئی دعوے دار پیدا ہو جائے، اور اللہ اور رسول اللہ اور مومنوں نے سوائے ابو بکر کے سب کو منع کیا ہے۔ کیا کوئی ہے جو عائشہ سے پوچھے کس چیز نے ان لوگوں کو بلانے سے روکا؟ علی علیہ السلام کے خلاف عائشہ کا موقف۔ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف عائشہ کے موقف میں ایک محقق کو عجیب و غریب بات ملے گی، جس کے معنی صرف اہل بیت علیہ السلام، نبی علیہ السلام سے عداوت و دشمنی کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتے۔ تاریخ نے حضرت علی علیہ السلام ایسے بے نظیر انسان سے عائشہ کے بغض و نفرت کو محفوظ کیا ہے۔ ان کا بغض و حسد اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ آپ کے نام لینے کو بھی برداشت نہیں کرتی تھیں اور ایک آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھیں۔ جب عائشہ نے عثمان کے بات سنا کہ لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو کہتی ہیں، مجھے عثمان کا زمین پر گر پڑنا گوارا تھا، لیکن علی کا خلیفہ بننا گوارا نہیں ہے۔ ان کو خلافت سے الگ کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی اور آپ سے جنگ کے لیے بڑا لشکر جمع کر لیا، اور جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی تو صدر شکر ادا کیا کہ آپ کو میرے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت پر تعجب نہیں ہوتا کہ وہ جو اپنی سہمی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آپ سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہوگا، اور وہی دشمنی رکھے گا جو منافق ہوگا، اور کبھی ساہو مسانیداد اور تواریخ میں تحریر کرتے ہیں کہ عائشہ امام علی سے بغض رکھتی تھیں، وہ آپ کے نام کو بھی سننا پسند نہیں کرتی تھیں۔ کیا یہ بات عورت کی ماہیت پر ان لوگوں کی طرف سے ماگواہی نہیں ہے؟ اسی طرح بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ پھر یہی بخاری روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ دنیا سے کوچ کر گئیں، حالانکہ وہ ابوبکر سے ناراض تھیں اور مرتے دم تک ان سے کلام نہیں کیا۔ کیا ان کی یہ گواہی نہیں ہے کہ خدا اور رسول دونوں ابوبکر پر غضبناک ہیں؟ یہ تو ایسی بات ہے جسے تمام اقلا سمجھتے ہیں، اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حق اس وقت آشکار ہوتا ہے جب باطل پرست اسے چھپانا چاہتے ہیں۔ امیوں کے انصار و مددگاروں نے جھوٹی حدیثیں گڑھی ہیں، بے شک قرآن کے روز نزول سے قیامت تک لوگوں پر خدا کی حجت قائم رہے گی، والحمدللہ رب العالمین۔ امام احمد ابن حنبل نے بیان کیا ہے کہ ابو بکر ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور باریاب ہونے کی اجازت طلب کی، لیکن داخل ہونے سے قبل عائشہ کے چیخنے کی آواز سنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی، خدا کی قسم میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ علی کو مجھ سے اور میرے والد سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ کلمات عائشہ نے 3 مرتبہ دہرائے۔ حضرت علی سے عائشہ کو اس قدر بغض تھا کہ علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 منٹ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ نبی سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ ابن ابی الحدید متزلی شرح نہج البلاغہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے قریب لایا، آپ تشریف لائے اور آپ عائشہ کے درمیان بیٹھ گئے تو عائشہ نے کہا، علی، تمہیں میری پہلو میں ہی بیٹھنے کی جگہ ملی ہے۔ یہی متزلی روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی باہمی گفتگو کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے، باتوں کا سلسلہ طویل ہو گیا تو عائشہ آئیں جبکہ پیچھے پیچھے آ رہی تھیں، اور وہ آپ دونوں کے درمیان حائل ہو کر کہنے لگیں، تم دونوں بہت دیر بات کر چکے۔ عائشہ کی اس حرکت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا۔ ایک مرتبہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عائشہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئیں، دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام سے رازدارانہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر عائشہ چیخ پڑیں اور کہا، اے ابن ابی طالب، آخر تم میرے در پر کیوں آتے ہو؟ مجھے رسول کے ساتھ رہنے کا ایک وقت ملتا ہے۔ عائشہ کی یہ بات سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئی۔ عائشہ نے اپنے حسد اور سخت مزاجی نوک زبان کی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ہی مرتبہ غضبناک کیا۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مومن یا مومنہ سے خوش ہوں گے جس کا دل آپ کے ابن ایم، آپ کی عترت کے سردار کی دشمنی سے لبریز ہو، جس کے بارے میں آپ خود فرما چکے ہیں وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے، اور خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں جس کے بارے میں یہ فرما چکے ہوں کہ جو علی کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، اور جس نے علی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ اپنے گھروں میں رہو۔ خداوند عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ان کے گھروں میں رہنے کا حکم دیتا ہے، اجنبی لوگوں کی نمائش کے لیے گھروں سے نکلنے کو منع کرتا ہے، انہیں قرآن پڑھنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ کی ادائیگی اور خدا و رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ نبی کی ازواج نے اس پر عمل کیا، تمام ازواج نے خدا و رسول کے حکم کی اطاعت کی۔ رسول نے اپنی وفات سے قبل اپنی ازواج کو اس طرح ڈرایا کہ تم میں سے ایک اونٹ پر سوار ہوگی اور اس پر حوائب کے کتے بھونکیں گے۔ عائشہ کے علاوہ اس پر سب نے عمل کیا، لیکن عائشہ نے ہر ایک حکم کی مخالفت کی، اور انہوں نے تمام تحذیرات کا ٹھٹا کیا۔ مورخوں نے تحریر کیا ہے، حفصہ بنت عمر بھی عائشہ کے ساتھ خروج کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے بھائی عبداللہ نے انہیں روکا اور آیت سنائی تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا और नहीं गईं, लेकिन आयशा ऊँट पर सवार होकर चली और इन पर हवाब के कुत्ते भौंके। तोहा हुसैन इब्ने किताबुल फितना कुबरा में तहरीर फरमाते हैं कि आयशा एक चश्मे की तरफ से गुजर रही थी तो वहाँ के कुत्ते इन पर भौंकने लगे, तो आयशा ने इस जगह के बारे में मालूम किया। इनसे बताया गया कि वे हवाब कहते हैं। ये सुनकर आयशा बहुत घबराई और कहा, मुझे वापस ले चलो, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते सुना है कि तुम में से किसी पर हवाब के कुत्ते भौंकेंगे। ये हालत देखकर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आए और इन्हें इस इरादे से बाज रखा और बनी आमिर के 40 अफराद से झूठी गवाही दिलवाई कि ये हवाब नहीं है। मेरा तो अकीदा यह है कि आयशा की फजीलत वाली हदीसें बनु उमैया के ज़माने में इसलिए वज़ा की गई हैं ताकि इनकी मासियतों को बिलका किया जाए। इनका गुमान है कि उबदा बिन जुबैर ने आयशा को इस तरह फरेब दिया कि 40 आदमियों से इनके सामने खुदा की कसम खिलवाकर कहलवा दिया कि ये हवाब नहीं है, लिहाजा आयशा माजूस हैं, वो नाकिसुल अकल और लाकिर हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह कम अकल लोगों को इस कस्म की रिवायत के बारे में नरम कर लें और इन्हें ये बात बावर करा दें कि जब आयशा हवाब के पास से गुजरी और उन्होंने कुत्तों की आवाज़ सुनी तो इस हुक्म के बारे में मालूम किया और जब बताया कि यह हवाब है तो बहुत घबराई और कहा, मुझे वापस ले चलो। जिन अहमक लोगों ने मासियत खुदा के रसूल सिलसिले में आयशा के उज़्र के लिए ये रिवायत तराशी और वो हुक्म खुदा ये है कि अपने घरों में रहें, या वो चाहते हैं कि आयशा ने जो हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है इसके लिए उज़्र तराश लें। हुक्म रसूल ये था कि घरों में रहना वाजिब है और ऊँट पर सवार ना होना ये कज़ियाए दरियाए हवाब पर पहुँचने से पहले और कुत्तों के भौंकने से पहले का है। क्या अहले सुन्नत को उम्मुल मोमिनीन आयशा के लिए कोई उज़र मिल सकता है कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की नसीहत पर अमल नहीं किया था जिसकी मौर्रखीन ने इस तरह नकल किया है। जब उम्मे सलमा ने आयशा से कहा कि मैं तुम्हें इन दिन का वाकया याद दिलाती हूँ जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे चले जा रहे थे और हम भी उनके हमराह थे कि एक मर्तबा रसूल टाट के टुकड़े पर बैठ गए और अली अलैहिस्सलाम से तन्हाई में गुफ्तगु करने लगे और गुफ्तगु का सिलसिला तवील हो गया तो तुमने उन पर हजूम करना चाहा तो मैंने तुम्हें इनसे रोका लेकिन तुम इस बात से बाज ना आईं और इनके पास पहुंच गई तो थोड़ी देर बाद रोती हुई वापस आई तो मैंने कहा कि क्या हुआ। तुमने कहा जब मैं उनके पास पहुंची तो वो राजदाराना बातें कर रहे थे। मैंने अली अलैहिस्सलाम से कहा मुझे हफ्ते में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने के लिए एक दिन मिलता है वो और आज मेरी बारी है। ऐ इब्ने अबी तालिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो। बस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ बढ़े हालांकि कैद से आपका चेहरा सुर्ख था। कहा पिछले पांव वापस चली जाओ, खुदा की कसम जो भी इन्हें गजबनाक पड़ता है वो दायरा ईमान से खारिज हो जाता है। मैं शर्मिंदा होकर लौट आई। फिर आयशा कहती हैं कि हाँ मुझे याद है। उम्मे सलमा कहती हैं आज मैं तुम्हें वो वाकया याद दिलाती हूँ जब मैं और तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थीं तो रसूल ने फरमाया था तुम में से कोई ऊँट पर सवार होगी जिस पर हवाइब के कुत्ते भौंकेंगे उस सिराते मुस्तकीम से मुनहरिफ होगी। हमने कहा इससे हम खुदा और रसूल की पनाह चाहते हैं तो रसूल ने तुम्हारी पुश्त पर हाथ मारकर फरमाया ए हुमैरा कहीं वो औरत तुम ही ना हो। आयशा ने कहा हाँ मुझे याद है। फिर उम्मे सलमा ने कहा तुम्हें क्या वो वाकया भी याद है जब तुम्हारे वालिद अबू बकर और उमर आए और हम दोनों पर के पीछे खड़ी हो गई थी और वो जिस इरादे से आए थे वो बात शुरू की यहाँ तक कि इन लोगों ने या रसूलल्लाह हम नहीं जानते कि कब तक हम आपके शरफ़ से फैज़याब हैं, अगर आप हमें ये बताते जाएंगे कि आपके बाद कौन खलीफा होगा तो हमारे लिए आसानी हो जाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से फरमाया मुझे मालूम है इसका हकदार कौन है लेकिन अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम ज़रूर इनसे इसी तरह जुदा हो जाओगे जिस तरह नबी इसराइल ने हारून से जुदाई अख्तियार कर ली थी। वो दोनों खामोश रहे और फिर उठकर चले गए। इनके जाने के बाद हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और मैंने अर्ज़ की, आपका हम पर 101 हक है या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का खलीफा कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जूती टांक रहा है। हम आपके पास आए तो देखा अली है, तो तुमने कहा या रसूल अल्लाह, हमने सिर्फ अली को देखा है। आपने फरमाया, वही है। आयशा कहती हैं, हाँ मुझे याद है। अब उम्मे सलमा ने उनसे कहा, ए आयशा, इन तमाम बातों के बावजूद तुम्हें कौन सी चीज़ खरोच पर मजबूर कर रही है? आयशा ने कहा, मैं लोगों की इसलाह के लिए निकल रही हूँ। बस उम्मे सलमा ने इन्हें सख्त अंदाज में खरोच से मना किया और इनसे कहा, इस्लाम का सतून कायम है, इसे औरतें सदमा नहीं पहुँचा सकती, और अगर इसमें रखना पैदा हो जाए तो औरतें इसे सही नहीं कर सकती। ऐसे मामलात में औरत की इंतहाई कोशिश, चश्मपोशी और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत होना चाहिए। इसी तरह आयशा ने बहुत से मुखलिस सहाबा की भी नसीहतें नहीं सुनी। तबरी ने अपनी तारीख में जारिया इब्ने कदामा सादी से रिवायत की है कि उन्होंने आयशा से कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, कसम खुदा की, कत्ल उस्मान इब्ने अफान आपके घर से निकलने और ऊँट पर सवार होने से ज़्यादा संगीन नहीं है, इसलिए कि खुदा ने आप पर पर्दा वाजिब किया है और इज्जत बख्शी है, लेकिन आपने पर्दे को पसपुश डाल दिया है और इज्जत को खाक में मिला दिया। जो तुम्हारी जंगो कताल देख रहा है, वो तुम्हारा कत्ल होना भी देखेगा। अगर आप अपनी रजा से आई हैं तो वापस लौट जाएं, और अगर जबरन लाई गई हैं तो लोगों से मदद तलब कीजिए। कमांडर उम्मुल मोमिनीन। मोर्रखीन ने लिखा है कि कुल उमूर की बागडोर आयशा के हाथ में थी, जिसको चाहती थी मनसब व ओहदा अदा करती थी और जिसको चाहती थी मनसब से अलग कर देती थी। इन्हीं के हुक्म से सब कुछ होता था, यहाँ तक कि एक मरतबा तलहा व ज़ुबैर के दरमियान नमाज की इमामत के सिलसिले में इख्तलाफ हो गया। हर एक चाहता था कि वह नमाज पढ़ाए। आयशा ने इसमें मुदाखलत की और दोनों को माजूल कर दिया और अपने भांजे अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को इमामत दे दी। यही अपने खतूत देखकर दूसरे शहरों में पैगंबर भेजती और हज़रत अली के ख़िलाफ़ इनसे मदद तलब करती थी और इनमें जाहिलियत की हमियत को उभारती थी। यहाँ तक कि अरब के अहले तमतमा और उबाश 20,000 से ज़्यादा की तादाद में हज़रत अली से जंग करने और आपको खिलाफत से अलग करने के लिए तैयार हो गए।